الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالی کی توفیق سے بچو بات چل رہی ہے آثار کی کہ اثر اور اس کی جمع آثار یہ حدیث شریف کی کتابوں میں کتاب الآثار جو ملتی ہے تو یہ کیا چیز ہے. ہم نے اس کو تفصیل سے لیا ہے تاکہ آپ کو زندگی میں یہ چیزیں کام آئیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار یہ موتا سے بھی قدیم تر ہے اور آپ کو اہمیت محسوس ہو کہ حنفی فقہ یہ نہیں ہے کہ اس کے قدیم سے ڈانڈے جا کر نہیں ملتے, بلکہ اصحاب ابی حنیفہ رحمہ اللہ ان کی یا ان کے شاگردوں کی تخریج ہے. اور جو تخریجات ہیں ان کی اصل بھی پیچھے نہیں پہنچتی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یا تابعین میں. اس حنفی فقہ کا وجود کہاں ملتا ہے؟ تو یہ جو پڑھا رہا ہوں حنفی فقہ, اس کے بنیادی افراد اور اصول کی بات بتا رہا ہوں کہ تم لوگ اس کو پڑھو اور پھر غور کرو اور عدل اور انصاف سے کام لینا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ آدمی اپنے محبوب کی بھی مدح حد سے بڑھ کر کرے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ میری اس طرح سے تعریف نہ کرنا جیسے کہ عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی کہ انہیں حد سے بڑھا دیا تھا. تو اس لیے فقہ ہماری ہو یا شوافیہ کی ہو یا کسی کی بھی ہو, وہ بس اتنی ہونی چاہیے جتنی کہ مطلوب ہے. تو ہماری اس فقہ میں اصلاً جو بات شروع ہوئی تھی وہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود, سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات تھی کہ اصل فقہ حنفی وہاں سے شروع ہوتی ہے اور سارا علم پھر چھن چھنا کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں تک پہنچا. دو ان کے شاگرد اسود اور علقمہ, وہ بات گزر گئی اور ہم نے تفصیل سے بتایا کہ بزرگ کتنے بڑے تھے اور کس طرح انہوں نے کوفہ میں اپنا علم عام کیا. علقمہ ابن قیس اور اسود بن یزید رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تیسرے شاگرد جو تھے, چھ تھے نا, ان میں سے تیسرے شاگرد ان کے مسروق تھے. مسروق بن اجدع, اور امامت کا مرتبہ اللہ نے انہیں عنایت فرمایا تھا. بہت بڑے آدمی تھے اپنے دور کے، اور بڑے بڑے لوگ ان کے حلقہ درس میں آتے تھے، اور مسروق رحمت اللہ علیہ جو تھے ان کا اصل نام مسروق بن اجدع بن مالک تھا، اور مسروق کیوں کہا جاتا تھا اس کی بھی بہت سی وجوہ ہیں۔ خطیب نے لکھا ہے کہ وہ چھوٹے سے تھے، بچے تھے، تو انہیں ان کے قافلے سے چرا لیا گیا تھا، اور ان کے والد اجدع جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے مسروق بن اجدع کہلاتے ہیں۔ حضرت ابی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پڑھا تھا، حضرت وقر رضی اللہ عنہ کی زیارت کی ہے، اور حضرت وقر رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ یہ جو محدثین اور یہ سب لوگ لکھتے ہیں نا کہ فلاں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، اس کی اصل تو جب تم نے ہدایہ پڑھی ہوگی تو وہاں مل جائے گی کہ فَقَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِي علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ آیا ہے وہاں، تو اس کے دہرانے کی تو غالباً ضرورت نہیں ہے، لیکن عملاً زندگی میں اگر تمہارے اپنے اندر کچھ تقویٰ کی پونجی ہے سینے میں، تو دو آدمیوں کے پیچھے نماز پڑھو تو فرق پتہ چل جائے گا۔ ایک عام آدمی ہے اور مولوی صاحب امامت کرتے ہیں، اور ایک متقی شخص کے پیچھے اگر نماز پڑھو گے تو عجیب سی چیز محسوس ہوتی ہے، اور آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے والا معلوم نہیں اس میں کیا ہے، لیکن اندر کی اپنی حالت متغیر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ محدثین نے بہت لکھا ہے کہ فلاں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی تھی، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے امامت فرمائی تھی، تو مسروق معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد تھے، پھر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی شاگرد تھے، عبداللہ ابن مسعود، عثمان، علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عمر، اور مغیرہ یہ جو معاویہ کے ساتھ تھے، اور زید رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور شاگرد بھی اتنے ہی کمال کے ہوئے، شعبی تھے، ابراہیم نخعی تھے، یحییٰ بن وصاب، یہ حدیث شریف کی کتابوں میں آگے پڑھو گے بار بار ان کا نام، اور شام سے مقہول، اور انس ابن سیرین، ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، اور ابو شعثا محاربی، ان کا بھی بہت تذکرہ حدیث میں ملے گا۔ تو بڑے درجے کے جو تابعین تھے ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مسلمان ہو گئے تھے ان کے والد، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلمان ہی تھے، لیکن زیارت نہیں ہو سکی، اور یمن کے لوگ تھے یہ، اور عمر بن معدی کرب رضی اللہ عنہ کا نام سنا ہوگا، وہ ان کے بھانجے تھے، اور یہ آئے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو آپ نے پوچھا تمہارا نام، تو انہوں نے کہا مسروق بن الاجدع، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ اجدع یہ شیطان کا نام ہے تو اسے تبدیل ہونا چاہیے، اور پھر فرمایا تھا کہ تم مسروق بن عبد الرحمن ہو، ان کے والد کا نام تبدیل فرما دیا تھا۔ تو انہیں شابی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں مسروق بن عبد الرحمن لکھا جاتا تھا. شابی ان کے شاگرد تھے نا, اور شابی کا بڑا ہی مقام اور مرتبہ ہے حدیث کی کتابت میں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ نے جب کہا تھا کہ حدیث کو لکھو تو ان لوگوں نے بہت لکھا تھا, اور شابی اپنے استاد مسروق کے بارے میں فرماتے تھے کہ میں کوئی شخص اپنی زندگی میں نہیں جانتا جو علم کا اتنا رسیہ ہو جتنے میرے استاد مسروق تھے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں یہ قاری تھے, اور یعلمونہم السنہ, سنت کی تعلیم دیتے تھے. علقمہ, اسود, مسروق, تین, عبیدہ, حارث اور عمر, تین رہ گئے. تو تیسرے کی بات چل رہی ہے حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ کی. فتوے میں یہ شریح سے زیادہ قابل تھے, حالانکہ شریح اتنے بڑے قاضی تھے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مقرر کیا تھا انہیں, پھر کئی برس یہ قاضی رہے. یعنی عمری دور سارا دیکھا, عثمانی دیکھا, علوی دور دیکھا رضی اللہ عنہم, اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی ان سے کہا تھا کہ شریح اٹھو اور فیصلہ کرو میرے معاملے میں. تو شریح رحمت اللہ علیہ سے زیادہ وزن ان کے فتووں کا ہے. اور ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے بیٹے انس پڑھنے جاتے تھے ان کے گھر پہ, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ رو رہی ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ خالہ کیا ہے, کس بات پہ رو رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ اپنے استاد کو سمجھاؤ, اور یہ رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے, اور میں دیکھ کے روتی ہوں, مجھے ترس آتا ہے کہ یہ شخص اپنی جان اپنی جسم کے ساتھ کیا کر رہا ہے. اور مسروق رحمت اللہ علیہ پہنچے ہیں, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص, جب دونوں نے فیصلہ کرنا تھا رضی اللہ عنہما کہ خلافت کس کے پاس رہے, علی رضی اللہ عنہ کے پاس یا پھر معافیہ رضی اللہ عنہ کے پاس, تو یہ خود کہتے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا جو خیمہ تھا میرا خیمہ اس کے ساتھ ہی تھا. تو ایک دن صبح صبح لوگ آئے اور لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ تو قافلہ پورا جا رہا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے, پھر انہوں نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ مسروق. میں نے کہا جی حضرت, حاضر ہوں, لبیک. تو فرمایا کہ یہ جو تمہاری حکومتیں ہیں نا, یہ مشوروں سے نہیں ہوتی, اور دیکھ لو کہ تلوار غالب آ جاتی ہے. اور جو مطلب یہ تھا کہ جو لوگوں کی رائے ہے, لوگوں کا مرتبہ اور مقام ہے, سب چیزیں تلوار فوج کے سامنے ختم ہو جاتی. مسروق سے فرمایا تھا. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بہت حاضر ہوتے تھے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انک من ولدی, میرے جو بیٹے ہیں نا ان میں سے تم ایک ہو. وانک لمن احبہم الی, اور مجھے جتنی اپنی بیٹوں سے محبت ہے تم بھی ان میں شامل ہو اور علم حاصل کرو. لوگ کہتے تھے کہ کسی ہمدانی عورت نے, یہ ہمدانی کشمیری بھی ہے نا, ہمدانیوں کا ایک پورا گروہ ہے, نسل ہے, اب تک چل رہی ہے ماشاءاللہ. تو لوگ کہتے تھے کہ کسی ہمدانی عورت نے مسروق کے برابر بچہ جنم نہیں دیا, اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا. اور عبید اللہ ابن زیاد یہ کربلا میں آیا تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پہ حملہ کرنا، یہ سب تم جانتے ہی ہو. تو عبداللہ ابن زیاد نے جب کوفہ کی حکومت سنبھالی ہے تو اس نے آ کے فوج سے پہلا سوال یہ کیا، جو فوج والے واقف ہوتے ہیں نا شہر میں کون بڑا کون چھوٹا، انٹیلیجنس جیسے ہوتی ہے، کہ من افضل الناس، سب سے بڑا صاحب علم اس شہر میں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مسروق. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد علی ابن مدینی کہتے تھے کہ میں مسروق پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا. ان سے پوچھا گیا کہ مسروق عبداللہ رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں اور آپ انہیں کیسے ترجیح دیتے ہیں سب پر؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے جبکہ اور لوگ اب ایسے نہیں رہے. علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہے نا، تو دیر میں آنے والے لوگ ہیں بعد میں، تو شاید اس لیے فرمایا ہوگا کہ زمانے میں کوئی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے والا کوئی ان کی نظر میں نہ ہوگا، یا جو بھی وجہ ہوگی، کچھ بھی تحقیق کر کے کہو مگر کہو تحقیق کے ساتھ. وہ کہتے تھے ان کا شرف ہے کہ مسروق نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اور شعبی ان کے شاگرد کہتے تھے، میں نے حضرت سے سنا، وہ کہتے تھے کہ مفتی جو ایک فتویٰ پورا دن تحقیق کر کے دیتا ہے نا، بعدل و حق، بشرطے کہ وہ سچائی پر مبنی ہو اور محنت کا حق مفتی نے ادا کیا ہو، احب الی من ان اغزو سنا، ایک سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں، جان خطرے میں پڑی رہے ہر وقت، میں سمجھتا ہوں یہ ایک فتویٰ اللہ اتنا اجر دے گا جتنا اس مجاہد کو نہیں دے گا. بہت عرصے تک یہ فتویٰ خود بھی دیتے رہے، اور پھر نابینا بھی ہو گئے تھے، اور 30,000 درہم بھیجے حکومت نے، اور گھر میں ایک طرح کا فاقہ تھا، نہیں لیے، حکومت کا پیسہ قبول ہی نہیں کیا، اور اپنی بیٹی کی انہوں نے شادی کی تھی صائب بن اکرا سے، ان کے بھی حالات ہیں. تو صائب اللہ نے بہت مال دیا تھا انہیں، تو انہوں نے ان کی خدمت میں 10,000 سکے اس زمانے کے پیش کیے. داماد تھا نا خوشی میں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے نوکر سے کہ یہ 10,000 اٹھاؤ اور اس شہر میں کوفہ میں جتنے غریب لوگ ہیں سب میں تقسیم کر دو، اور مجاہدین میں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے. اس لیے اللہ تعالی نے بڑا مقام عنایت فرمایا تھا. فرماتے تھے زندگی میں کسی چیز کا افسوس نہیں سوائے ان سجدوں کے جو مجھے کرنے چاہیے تھے اور رہ گئے، یعنی نفل نمازیں کم پڑھی ہیں، زیادہ پڑھنی چاہیے تھی. قادسیہ کی جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے، ان کی کمانڈ میں لڑائی بھی کی تھی، اور ایک بازو ان کا شل ہو گیا تھا، اور پھر جہاد کا بھی شوق تھا، علم کا بھی. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو جنگ ہوئی ہے خوارج کے ساتھ، اس میں رہ گئے تھے، پہنچ گئے تھے لیکن لڑائی کی نوبت نہیں آئی، اور عمر بھر معافی مانگتے رہے. کہتے تھے اس دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تو میں پہنچ گیا تھا، لیکن جو ان خارجیوں کے خلاف تلوار نہیں نہ اٹھائی اور جہاد کا موقع نہیں ملا، میں عمر بھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ مسروق کیسے تھے، تو انہوں نے کہا میں نے سفیان ابن عیینہ اپنے استاد سے سنا تھا کہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں سب سے افضل ترین ہستی علقمہ کی تھی، اور میں علقمہ کے بعد مسروق کو ہی سمجھتا ہوں اور اس کے برابر کسی کو نہیں جانتا۔ یہ ابن عیینہ کا مشہور قصہ ہے کہ وہ حج کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، وہاں رہے، پھر قافلہ چل پڑا، تو اگلے دن فرمایا مجھے واپس لے چلو، بہت بڑھاپا آ گیا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضرت حج ہے، اب کہاں مدینہ منورہ واپسی ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات مجھ سے فرمایا کہ تم میرا شہر نہیں چھوڑ کے جاؤ اور واپس آؤ میرے پاس۔ تو یہ مدینہ منورہ پہنچے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو جنت البقیع میں ہی دفن ہوئے۔ اور ان کے غسل کا جب وقت آیا اور میت اٹھانے کا، تو وہ چارپائی نکالی گئی جس تختے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لجایا گیا تھا۔ لجایا کیا گیا تھا، لٹایا گیا تھا، قبر شریف تو وہیں ہو گئی تھی۔ تو کسی نے پوچھا خواب میں کہ ابن عیینہ کیا بنی، کہنے لگے بس مجھے خدا کا خوف تھا جس نے گھیر لیا تھا، میں جب پیش ہوا تم اسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ڈرتے کیوں، تم نہیں سمجھتے کہ اگر تمہارا کوئی مقام اور مرتبہ میرے نزدیک نہ ہوتا تو کیا میں اس چارپائی پہ تمہاری میت کو رکھنے دیتا جس چارپائی پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت تھی؟ یہ سفیان ابن عیینہ تھے، اور یہ احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ وغیرہ سب ان کے شاگرد۔ علی ابن مدینی بھی یہی کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے کہ مسروق سب سے اچھے تھے، مجھے اس لیے ان سے محبت ہے کہ انہوں نے چاروں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ابوبکر، عمر اور علی، ان تینوں سے احادیث روایت کی ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی حدیث انہوں نے روایت کی ہو یہ میرے سامنے نہیں آیا۔ بہت بڑے تابعین میں سے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں فتویٰ دینے کی اجازت دی تھی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی کو فتویٰ دینے کی اجازت دے دیں وہ تو گویا کہ بخشا گیا۔ شدید گرمی میں روزے رکھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنا متبنا بیٹا بھی بنا لیا تھا نا، جیسے بھی بات گزری، تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی عائشہ رکھا، ام المومنین رضی اللہ عنہ سے محبت کی وجہ سے، اور اپنی بیٹی سے شدید گرمی کی حالت میں باتیں کر رہے تھے۔ تو روزہ تھا، تنگی ہو رہی تھی، تو بیٹی نے محبت سے کہا کہ با نفل روزہ ہے نا، افطار کر لیں، کچھ کھا لیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹی تم کیا سمجھتی ہو، کیوں مجھے یہ کہہ رہی ہو؟ تو اس نے کہا آپ سے محبت کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا میری بیٹی میں بھی محبت چاہتا ہوں، اس کی وجہ سے ہی تو روزہ رکھا ہے، اس دن کے لیے جو 50,000 سال کا دن ہے، کہ اس دن مجھے خدا کی محبت ملے آج اس روزے کے بدلے میں، گرمی کے روزے کے بدلے میں۔ قاضی رہے، پھر لوگ جانتے تھے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں اجازت ہے، لیکن کبھی جو انہوں نے تنخواہ لی ہو قضا پہ، جج بننے پہ اور قاضی بننے پہ، کچھ حکومت سے نہیں لیتے۔ اور فرماتے تھے کہ بس جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے، صاحب علم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اور فرماتے تھے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اس انسان پہ جو ہے جاہل اور اپنے عمل پہ پھر ناز کرتا ہے کہ میں نے روزہ رکھ لیا، اتنی نمازیں پڑھ لیں، یہ کر لیا۔ اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ اور نماز اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کے باوجود اسے بہت فخر ہوتا ہے، یعنی دکھاوا ہے۔ اور سورہ واقعہ بہت پڑھتے تھے، فرماتے تھے دنیا اور آخرت اگر تم نے دیکھنی ہو تو سورہ واقعہ کو پڑھو، اور اولین و آخرین کا علم اللہ نے اس میں سمو دیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے علم کا جو درجہ ہوتا ہے پھر اس درجے میں وہ بات کرتا ہے۔ مثلا یہ عالم امر ہے، اب جس آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کہ امر اور خلق کیا چیز ہوتی ہے بیچارہ کیا قرآن کی سا، اور جس آدمی کو عالم امر کی ہوا لگ جائے، کچھ اسے پتہ چل جائے، تو پھر وہ اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ وہ عالم امر کا نام لیتے ہوئے گھبراتا ہے کہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ نے اسی لیے فرمایا اللہ لہ الخلق والامر، تو وہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھتا ہے لیکن جس علم کی نگاہ سے وہ دیکھتا ہے کوئی اور اسے نہیں سمجھ سکتا۔ فرماتے تھے سورہ واقعہ پڑھا کرو، تو مراد یہ تھی کہ تدبر کے ساتھ فکر کرو، اللہ کی خدمت میں حاضر رہو، اور ایسے تھوڑے ہی ہے کہ جیسے گدوں پہ کتابیں لاد دی جائیں، یہ چیز نہیں تھی۔ اور روایت کرتے تھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی روایت آئی ہے، فریابی نے ان کی روایات نقل کی ہیں، وہ کہتے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی ان کی ایک روایت آئی ہے، وہ جو ہے نا اربع من کن فی کان منافقا، تو کہتے تھے خالصن کا لفظ یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ علی ابن مدینی رحمۃ اللہ تک شاید وہ روایت نہیں پہنچی ہوگی، مسلم میں آئی ہے یہ روایت۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے انہیں اجازت دی تھی، یہ تیسرے شاگرد تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، اسود، علقمہ اور مسروق، اور ان کا علم پھر پہنچا ہے ان سب کا ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور وہ بہت بڑے آدمی تھے، اتنے چھپے ہوئے لوگ، اتنے مخلوق خدا سے دور ہٹ کے اپنے علم میں مصروف رہنے والے، کل 8 آدمی آئے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے میں، اور دیکھو کتنے 100 برس ہو گئے، 1450 برس کے بعد آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور لوگ ان کا نام لیتے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قبول فرما لیا تھا۔ چوتھے شاگرد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، یہ حنفیت کی اصل ہے، یہی چیز ٹھیک اگر شافعی فقہا بیان کریں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک پہنچائیں گے کہ عبداللہ ابن عباس کے فلاں فلاں شاگرد تھے، پھر ان کے شاگرد یہ تھے، پھر امام شافعی تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تو تبا تابعین میں سے تھے نا، ان ائمہ میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حنفیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان حنفیوں کی ساری پشتیں تابعین میں سے ہیں، سب نے صحابہ رضی اللہ عنہ کہ امام ابو حنیفہ نے، حماد نے، ابراہیم نے، اور علقمہ نے، اسود نے، مسروق نے، اور عبید نے، حارث نے، یہ سب کے سب تابعین ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے بعد دیکھو تو حماد، ابراہیم، مسروق اور عبداللہ ابن مسعود، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سارا سلسلہ 3 واسطوں سے، اور یہ سب کے سب صحابہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کیے ہوئے تھے، ان کی صحبتوں میں تھے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اتنے بلند ہیں کہ تینوں ائمہ میں سے کوئی نہیں پہنچتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ تبا تابعین، ان کا سلسلہ تبا تابعین تک پہنچ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ آپ جب گننا شروع کریں گے تو عبداللہ ابن عباس کے اصحاب پہ آئیں گے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تبا تابعین میں سے تھے، وہ گنیں گے تو تابعین کی روایت، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ اساتذہ ابراہیم کیا اور عبید کیا، عبیدہ کیا اور علقمہ کیا اور مسروق کیا اور حماد کیا، یہ سب کے سب خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ڈائریکٹ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی ائمہ تھے ان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند سب سے قوی تھی. چوتھے ان کے شاگرد ہیں عبیدہ بن عمر، عبیدہ، عبیدہ بن عبیدہ ہے یہ لفظ، عبیدہ ابن عمر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ بنو مراد میں سے تھے، یہ یمنی تھے نا، اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے اور یمن میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد جب پہنچے ہیں تو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. خیال میں میرے آتا ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہوگا، کیونکہ وہ گئے ہیں پھر اسلام کی تبلیغ کے لیے. انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہت احکامات دیے تھے. مفتی عاشق الہی صاحب مدنی، ان کی زیارت کی ہم نے مدینہ منورہ میں، انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے اس سفر نامے کو بھی لکھا ہے اور اس ان کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیتیں کی تھیں وہ بھی انہوں نے ایک کتاب میں تحریر فرمائی ہیں. چھوٹا سا کتابچہ ہے. لیکن عبیدہ جو تھے وہ حرم مکہ مدینہ منورہ حاضر نہیں ہو سکے، علم وہی ان کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور حدیث میں انہیں بہت کمال حاصل تھا. ابراہیم نقی، شعبی، یہ محمد بن سیرین اور یہ سب لوگ ان کے شاگردوں میں سے ہیں. اور ابھی آپ سے عرض کیا تھا کہ مسروق اور بچوں یہ عبیدہ جو تھے یہ دونوں قضاء میں شرح سے زیادہ بڑے تھے. یہ کام ابھی تک ہوا نہیں، کسی نے کیا نہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کبھی پڑھتے تھے تو اس وقت خیال آتا تھا کہ ان تینوں کا موازنہ کرنا چاہیے اور ان تینوں کے فتاوی کو دیکھنا چاہیے اور فتاوی کی علل دیکھنی چاہیے، لیکن یہ تھے دونوں شرح رحمۃ اللہ سے زیادہ. شرح نے فیصلہ کیا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے خلاف فیصلہ سن کے بھی بہت خوش ہوئے تھے اور شرح کو بہت علم اللہ نے دیا تھا. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ظاہر ہے کہ یہ ان کے بھی شاگرد تھے، قرآن کریم پڑھا تھا حضرت سے انہوں نے اور فتویٰ بھی دیتے تھے اور ایک آنکھ بھی نہیں تھی. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ علم حاصل کرنے میں کبھی بھی مانے نہیں ہوئی، یہ معذور بچے علم حاصل کرتے تھے. ایک یہ، اور ایک یہ کہ ان میں مسلمانوں میں علم ہر طبقے نے حاصل کیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ موچی ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمہار کا بچہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نائیوں کی اولاد ہے. ایسا معاشرہ علم میں رنگ گیا تھا کہ جس طرح باد بہاری چلے. علم اتنا عام ہو گیا تھا مسلمانوں میں کہ کوئی دور دور تک بچہ ایسا نہیں تھا جو جاہل ہے. جیسے ہمارے زمانے میں سکول جانے کا ٹرینڈ ہو گیا ہے نا کہ سکول میں بھیجو، خیر اس سے بھی کہیں بڑھ کے تھا وہ. کوئی کسی ذات کسی پیشے کا بچہ علم اور عبادت ان دونوں سے پیچھے رہ ہی نہیں سکتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد آئے تھے جنوری 1951 میں دارالعلوم دیوبند، خطبات میں مولانا آزاد کہنا وہ بچوں تقریر ضرور پڑھنا تھا کہ تمہیں کچھ پتا بھی چلے کہ جو لوگ تھے یہ اپنی عظمتوں میں عظمتوں کے مینار تھے. مولانا آزاد نے کہا کہ مدارس کو پھیلاؤ، یہ الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم عرض کر رہا ہوں. مدت ہوئی ان کا اس خطبے کو پڑھاتا اور بڑی کمال کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا ہندوستان میں دو نظام تعلیم چل رہے ہیں, ایک آپ جو مساجد اور مدارس میں پڑھتے ہیں اور ایک نظام تعلیم سکول کالج اور یونیورسٹی کا. فرمایا کہ سکول کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ڈگری حاصل کرنی ہے اور علم کو ذریعہ بنانا ہے معیشت کا, جو کہ مقصود ہے. تو وہاں پر علم وسیلہ ہے پیسے کا, کہ طالب علم اور دولت کے درمیان یہ ڈگری ہے. اور بچوں جو تم ان مدارس میں پڑھتے ہو تو تمہارا اصل مقصد ہی علم ہے, جو کچھ تم پڑھتے ہو یہی مقصد ہے, اور ان کا مقصد پیسہ ہوتا ہے. یہ عجیب انہوں نے فرق بیان کیا. ان کا اس لیے تم جو علم پڑھ رہے ہو یہی اصل چیز ہے جو خدا کے ہاں انسان کو مقام دلاتی ہے, اور وہاں پر مقصد علم نہیں ہے, پیسہ ہے. بہت تحسین فرمائی, بچوں کا بہت حوصلہ بلند کیا کہ اصل چیز ہے بچوں جو تم پڑھ رہے. تو سب پڑھتے تھے, جسمانی طور پہ جو معذور ہوتے تھے وہ بھی پڑھتے تھے. امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا نام بار بار ہم لیتے ہیں, اور کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ زمانے کے اعتبار سے بعد کے تھے لیکن اپنے علم میں امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے کم نہیں تھے. کرخی نے اصول فقہ لکھی ہے, کرخی جساس قدوری. یہ قدوری پڑھی ہوگی نا, پھر آپ نے کرخی کی مباحث بھی دیکھی ہوں گی, نام تو سنا ہی ہوگا بچوں. یہ تینوں معتزلہ سے شدید متاثر تھے. اس بات پہ غور کرنا, احکام القرآن جساس کی دیکھو, اور انہوں نے جو اصول فقہ پہ کتاب لکھی ہے اسے دیکھو, کرخی کے اصول کو دیکھو, اور قدوری ان کی جو کتاب ہے نا تجرید, غالباً تجرید ہی ہے, اس وقت جلدی میں ذرا شبہ ہو رہا ہے, ان کی کتاب کو دیکھو. یہ سب کے سب معتزلہ کی طرف مائل ہے. قدوری نے تو اس میں التجرید میں بالکل اہل السنہ کے اصول میں مخالفت کی ہے, لیکن کبھی بھی ان لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسے فتوے نہیں دیے جیسے تم اپنے زمانے میں دوسروں کے گمراہ ہونے کا فتویٰ, کافر ہونے کا فتویٰ اس طرح کرتے ہو نا. یہ قدوری, جساس اور کرخی, ان تینوں کے حالات ذرا تفصیل سے پڑھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارے بڑے اور حنفا رحم حنفی فقہا رحمہم اللہ, یہ جو لوگ تھے نا کتنے وسیع ظرف تھے. ان کی کتابیں ہمارے نصاب میں شامل ہیں. شاید تم نے بھی پہلی مرتبہ یہ بات سنی ہوگی کہ صاحب قدوری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ معتزلہ کی طرف بہت زیادہ جھکے ہوئے تھے, حتیٰ کہ تردید کی ہے اہل السنہ کے بعض عقائد کی. کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی حال ہے. جانتے ہو کرخی کیا تھے؟ کرخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیشے کے اعتبار سے موچی تھے. روزانہ صبح اٹھ کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ان کے شاگرد کہتے ہیں پھر اس کے بعد مارکیٹ نکل جاتے تھے, لوگوں کے جوتے دیکھتے رہتے تھے, جس کسی کا جوتا قابل مرمت ہوتا تھا اسے روکتے تھے اور فرماتے تھے آپ کا جوتا سی دوں, تو جوتا جس کو بھی ہوتی تھی ضرورت پیش کر دیتا تھا, وہیں بیٹھے بیٹھے اپنا تھیلا کھول کے اور اس کا جوتا سی کے اسے دے دیتے تھے اور پیسے لے لیتے تھے. اس طرح زندگی گزاری. لوگ حیران ہوتے تھے کہ اتنا صاحب علم آدمی اور بازار میں مارکیٹ میں عام لوگوں کے جوتے سی رہا ہے. تمہیں ریڑی لگانی پڑ جائے نا تو تمہارے اندر کا کبر اور اندر کی جو انانیت ہے, او میں تو فلاں دارالعلوم کا فارغ, ارے ریڑی لگا لیں, یا آپ کے اکابر تھے، خصاف نام سنا ہوگا، خصاف کہتے ہی موچی کو ہیں، اور جوتے ٹھیک کرتے، بس طبقات الشافعیہ میں ہے تو 9 جلدوں میں، پھر شاید 11 جلدوں میں بھی چھپ گئی اب، لیکن جو ہم نے مطالعہ کیا 9 جلدیں تھیں، تو اس کے آغاز میں بھی دیکھ لینا، وہاں پہ ہم نے اس کی الگ سے جب پڑھا تھا تو پوری پوری فہرستیں بنائی تھیں، اس میں آتا ہے ایک جگہ کہ ابو الطیب بغداد کے قاضی تھے، لطیفہ ہی ہے چھوٹا سا، وہ ان کا جوتا نہیں ٹھیک ہو رہا تھا تو موچی کے پاس چلے گئے، وہ جب بھی اپنا جوتا لینے جاتے تھے موچی آج آ جائیے کل آ جائیے اسی طرح کرتا، جب وہ جاتے تھے تو وہ ان کے موزے کو لے کے پانی میں ڈال دیتا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ چمڑا پانی میں ڈالتے ہیں پھر اس پہ کھرپی چلاتے ہیں پھر سیتے ہیں، پھر کہتا حضرت بیٹھی ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں، بغداد کے قاضی صاحب اور موچی نے جب کئی مرتبہ انہیں دیا تو ایک مرتبہ انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے سمجھایا، فرمایا کہ میں جوتا اس لیے دے کے جاتا ہوں کہ اسے ٹھیک کر دو، اور تم میرے جوتے کو تیرنا سکھا رہے ہو اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے ضرورت ہے کہ جوتا سی کے مجھے واپس کرو، تو ایسی لطیفے کی بات ہے. اور امام خصاف کا نام تو سنا ہوگا، خصاف شیبانی، وقف پہ کتاب لکھی ہے، اب تک خود حنفیوں میں وقف کے اصول پہ اتنی اچھی کتاب نہیں ملتی جتنی امام خصاف رحمت اللہ علیہ کی ملتی ہے، امام حنیفہ رحمت اللہ کے شاگردوں کے شاگرد جوتے بناتے تھے، ایک فتویٰ انہوں نے دیا تھا اور وہ اس میں غلطی ہو گئی تھی، تو قاضی ابوبکر خصاف رحمت اللہ علیہ نے 3 دن تک ڈھنڈورچی بلائے اور اعلان کروایا شہر میں اور کہا کہ لوگوں کو بتاؤ کہ فتوے میں غلطی ہو گئی ہے، اور میں نے اس سے رجوع کیا، اور 3ری صدی ہجری کے آخر پہ انتقال ہوا ہے. یہ شبلی ہیں نا بغداد کے، ہر کوئی رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے، اور تھے بھی بڑے بزرگ، جنید بغدادی رحمت اللہ، شبلی اور جنید، یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا، شبلی تصوف میں امام تھے لیکن کچھ جملے ان کی زبان سے نکل گئے تھے، ایک بار ان پہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے بہت تنقید کی ہے، اسے بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے اور پڑھنا چاہیے. کہتے تھے ایک دن میرے خیال میں آیا کہ میں اتنا بخیل، وہی کہہ سکتے تھے بھائی اپنے بارے میں، خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی کہے، فرماتے تھے میرے خیال میں آیا کہ میں اتنا بخیل اور کمینہ انسان ہوں کہ مجھ سے کسی کو نفع نہیں پہنچتا، میں اپنا امتحان کیوں نہ لوں کہ میں کتنا گرا ہوا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ کہیں سے بھی مجھے پیسہ اگر ملا نا تو جو شخص اس دن پہلا ملے گا میں اس کو پیسے دے دوں گا تاکہ میرے نفس کا بخل دور ہو اور میرے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا ہو. تو ابھی میں اس ادیڑ بن میں مبتلا تھا کہ دستک ہوئی اور معلوم ہوا کہ خلافت نے شہر کے بڑے بڑے علماء کو، صوفیہ کو جو پیسے بھیجے ہیں، تو 50 سونے کے سکے میرے لیے بھی آئے. دروازہ بند کر دیا، سکے لے لیے. اب یاد آیا کہ جو بات کر رہا تھا، باہر نکلا میں نے دیکھا کہ ایک حجام ہے نائی. یہ کبھی سوچا ہے نائی کو نائی کیوں کہتے ہیں؟ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بولتے جاتے ہو تو پہلے قصہ پورا کر لوں پھر بات اس پہ آتے ہیں. تو میرے سامنے ہی گھر کے نائی کی دکان تھی, نظر جو پڑی کہ پہلا آدمی کون, تو نائی ایک اندھے کی حجامت کر رہا تھا. میں نے سوچا نائی کو دے دوں 50 دینار یا میں دے دوں نابینا کو جس کی حجامت کر رہا ہے بنا رہا ہے. تو میں نے اس نابینا کو جا کے ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا یہ لیجئے 50 سکے ہیں, میں شبلی ہوں اور آپ کو پیش کرتا ہوں. تو اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, اللہ نے ویسے ہی بہت کچھ دے رکھا ہے, یہ حجام کو دے دو. میں بڑا حیران ہوا کہ نابینا انسان بظاہر اس کے کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں, لیکن اس کی بے نیازی دیکھو کیسا اس کا دل ہے. تو میں نے حجام کو دیے, تو حجام کے ہاتھ میں کینچی وغیرہ تھی, بال کاٹ رہا تھا, تو اس نے مجھ سے کہا شبلی پرے کر, میں نے یہ نیت کی تھی, یہ اندھا جب آیا تھا تو میں نے کہا اللہ اس کے بال کاٹوں گا صرف آپ کے لیے, آپ مجھ سے خوش رہیں, میں ایک معذور کے بال کاٹوں گا صرف آپ کے لیے, تو پرے کر پیسے کو کیا کرنا ہے. تو حجام اور نابینا دونوں نے پیسے نہیں لیے, تو مجھے اتنی شرم آئی کہ جس پیسے کو میں اتنا وقعی اور اتنا قابل قدر سمجھ رہا تھا, دیکھو آگے سے کیسے مجھے پڑی, کسی نے پیسے نہیں لیے. لیکن اس پہ عمل نہ کرنے لگ جانا کہیں, وہ دور تھا اور یہ دور اور ہے, ایسے نہ ہو کہ تم بھی شبلی بننے کی کوشش کرو, بالکل یہ نہ کرنا. لیکن یہ چیزیں سن کے سوچ کے اصلاح تو ہوتی ہوگی. رہ گیا نائی کا قصہ, اصل میں لفظ تھا مزین, قرآن میں بھی آیا نا سورہ آل عمران میں زین للناس, لوگوں کی نظروں میں لوگوں کی نظریں چکا چوند ہو جاتی ہیں, لوگوں کے لیے سجایا گیا, آراستہ و پیراستہ کیا, عورتیں والبنین اور بیٹوں کی تمنا, والقناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے ڈھیر. اللہ تعالیٰ نے بہت چیزوں کا بیان کیا ہے نا. تو مزین وہ جو زیب و زینت دے, تو اصل میں عرب یہ لفظ بولتے تھے کہ یہ مزین ہے. مزین کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کی تراش خراش, چہرہ, ابرو اور آنکھیں, الغرض چہرے کو ایسے بنانا کہ وہ پرکشش ہو جائے, یہ تھا مزین. اور ایک تھا لفظ ناعی. ناعی جو تھا وہ اصل میں تو لفظ تھا موت کی خبر دینے والا, حدیث میں بہت جگہ آیا ہے ناعیون نوعیون, دفن کے لیے بلانا, نوعیان بدحالی کی شکایت کا ڈھنڈورا پیٹنا. یہ حماسہ وغیرہ پڑھا ہوگا دیگر ادب کی کتابیں, وہاں لفظ آتا ہے تناعی, یعنی جو لوگ مقتول ہوئے ان کو بیان کرنا. ایک ہے استغنا اور ایک ہے استنعا. استنعا کا مطلب یہ ہے کہ آگے آگے جو چل رہا ہو پیچھے والے کو بلائے کہ چلو میرے پیچھے. تو نعایا لرب, کہ عربوں میں یہ بات جملہ تھا کہ بلاؤ ان عورتوں کو جو روتی ہیں. ینعا الی اہلہ بنفسہ, آدمی اپنی موت کی خبر اپنے لوگوں کو خود ہی دے دے, اس لیے کہ میں اب مر رہا ہوں اور میرے پیسوں سے اجرت پہ رونے والیوں کو بلاؤ. یہ حدیث تو پڑھی ہوگی، بہت مرتبہ پڑھی ہوگی، نعن نجاشی، نجاشی کے موت کی خبر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مدینہ منورہ میں. تو ناری وہ آدمی جو موت کی خبر لے کے آئے، نایو موت کی خبر کو بھی کہتے ہیں نا، یہ بھی حدیث پڑھی ہوگی حضرت ام المومنین رملہ رضی اللہ عنہا کے متعلق، جہاں آتا ہے کہ انہوں نے تیسرے دن خوشبو منگوائی اور پھر لگائی اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے شوہر کے باقی کسی کا بھی سوگ 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں دی. اس میں آتا ہے کہ لما جاء نعی ابی سفیان من الشام، جب شام سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی موت کی وفات کی خبر آئی. اس حدیث میں ذرا غور کرو تو یہ وہاں آتا ہے حدیث میں صاف لفظ کہ شام سے آئی نا، تو اس لیے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا اور وہاں بقیع میں دفن ہوئے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایسے نہیں ہوا. یہ بعض بڑے بڑے لوگوں نے لکھ دیا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے تو دیکھ لینا اسے. تو اس میں بھی ہے کہ نعی ابی سفیان، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کی خبر. یہ اذا جاء نصر اللہ جو ہے نا، اس صورت میں ایک بات بچوں یہ یاد رکھنا ہے، یہ کچھ بھی نہیں بظاہر، لیکن جو شخص اسے نماز میں پڑھتا ہے اگر وہ تبت یدا پڑھے تو اتنا ثواب نہیں ہوگا جتنا اسے پڑھنے میں ہوگا. لیلاف قریش پڑھے تو اس کا اتنا ثواب نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اس سورہ النصر کو صحیح آداب کے مطابق پڑھے. پتہ ہے کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر، اس جگہ پر ٹھہرنا، اس کو پورا نہ پڑھنا، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، فوراً نہ پڑھنا، اور ان کے درمیان میں اتنی دیر ٹھہرنا کہ سانس نہ ٹوٹے اور پھر آگے کو پڑھ لے. یہ وقف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقف کو کرتے تھے. اس لیے جو لوگ اذا جاء کو کثرت سے پڑھتے ہیں نا نمازوں میں، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ٹھہرنے کی وجہ سے جو یہ ٹھہرا ہے تو اس نماز کا وزن اللہ کے ہاں بہت بڑھ جائے گا. یہ ہے فقہ، یہ ہے فقہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سمجھے؟ اس میں اس کی تفسیر بھی دیکھ لو. دوسری بات یہ تھی، مفسرین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعیت الیہ نفسی، جب یہ سورت اتری تو آپ نے فرمایا اس میں خود میری وفات کی خبر مجھے دے دی گئی ہے کہ آپ کا کام اب پورا ہو گیا ہے اور اب فسبح بحمد ربک یہ اب کیجئے. تو یہ نعی کا لفظ تھا اصل، نعیون اور نعیون، یہی اردو میں بگڑ کے نائی ہو گیا. اسی لیے پرانی قدیم تہذیب میں یہ نائی جو ہوتے تھے نا، یہ صدا دیتے تھے، یہ گاؤں میں جاتے تھے اور لوگوں کو شادی کی دعوت کے لیے کارڈ یا کوئی چیز یا پیغام یہ پہنچاتے تھے. پھر اسی طرح نائی دیگیں پکاتے تھے، کیونکہ جب آواز دے دی کہ فلاں کا انتقال ہو گیا یا فلاں کی شادی ہے تو پھر یہ دیگیں بھی پکاتے تھے. یہ کوئی وقت تھا جب انہیں مزین کہا کرتے تھے. ابو جعفر مزین تھے، بہت بڑے آدمی تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرتے تھے، مزین تھے، زیب و زینت لوگوں میں. تو فرماتے تھے کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ میں مزین کبیر ابو جعفر رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک، میں نے کہا مجھے کوئی تحفہ دیں، کوئی اچھی بات بتا دیں. تو انہوں نے کہا کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی انسان سے ملاقات کرنا چاہو اور وہ نہ ملنا چاہے تو یہ پڑھا کرو کہ یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین قضا و قضا. یا جامع الناس, اے لوگوں کو جمع کرنے والے, اس دن لیوم لا ریب فیہ, جس دن میں کوئی شبہ نہیں, ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے نا, یہ پڑھنے کے بعد یہ کہو کہ اجماع بینی و بین قضا و قضا, اللہ مجھے فلاں اور فلاں شخص سے ملا دے. تو اس میں اتنی برکت ہے کہ یا تو تم اس کے پاس پہنچ جاؤ گے یا تمہارے پاس پہنچ جائے گا. بہت بڑے بزرگ تھے رحمہ اللہ, کیا کہیں, انہوں نے یہ ہمیں تلقین کی تھی, اجازت عطا فرمائی تھی, فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اگر کوئی بھی ایسی چیز پیش آ جائے. ہمیں اس کی طرف ہوئے ہی نہیں, نہ کبھی پڑھی, نہ کوئی ایسا مسئلہ تھا کہ کسی کے لیے اتنا کچھ کرتے. اور خیال بھی آیا, پھر یہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں, ان سے بڑی چیز کیا. لیکن بہرحال تم اگر پڑھنا چاہو تو اسے پڑھنا, لیکن دیکھو بینی و بین قضا و قضا کی بجائے اس کا نام لینا کہ اللہ میرے درمیان اور فلاں کے فلاں جس کا نام لیا آپ نے اس سے مجھے ملا دے. مزین تھے, جسے آپ نائی کہتے ہیں. اب تو وہ بیوٹی پارلر کھل گئے نا, بیوٹی پارلرز میں جو جاتے ہیں یہ سب لوگ تھے. اور حدیث میں امامت کے درجے پہ یہ لوگ فائز تھے, اور اتنا زیادہ علم اللہ تعالی نے دیا تھا کہ کسی نے ان سے دریغ نہیں کیا علم حاصل کرنے میں. اسی طرح دھنیے تھے, جلاہے, روئی کا کام کرتے تھے اور احادیث کو بیان کرتے تھے. یہ موزے بنانے والے درزی, یہ محدثین میں تھے. بڑا بڑا اعلی رتبہ ان کو ملا. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک درزی کے متعلق گواہی دیتے تھے کہ بہت عالم دین اور اتباع سنت میں ان کا قدم بہت راسخ ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ میں نے بغداد میں کسی درزی کو اس سے زیادہ اتباع سنت کا میں نہیں پایا. سکے تھے, لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے, اب بھی بہت جگہ بھرتے ہیں, بہشتی کہتے تھے نا انہیں. تو اب تو خیر سسٹمز اور ہو گئے, لیکن بعض جگہ اب بھی ایسے ہی ہے, گاؤں میں, دیہات میں, ہندوستان کے دیہات میں, پاکستان کے دیہات میں بھی بعض جگہ. ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے, کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ مروت اختیار کرتے ہیں اپنے مہمانوں کی خدمت, تو یہ آپ کو تربیت کس نے دی؟ تو انہوں نے کہا ایک سکے نے, ایک بہشتی نے, ایک مشک اٹھانے والے نے. تو ہمیں حیرت ہوئی, ہم نے کہا کیسے؟ تو فرمایا جب مجھے حکومت کے خلاف فتویٰ دینے پہ گرفتار کر لیا گیا تو قید کر کے بغداد لے جائے جا رہے تھے, بہت سے قیدی تھے, تو ایک شخص میرے پاس سے گزرا اور مصر کی چادر اس نے اوڑھی ہوئی تھی اور سر پہ بھی بہت خوبصورت رومال باندھا ہوا تھا, اس کے ہاتھ میں شیشے کے بہت خوبصورت کٹورے تھے. تو میں اس کی سج دج دیکھ کے حیران ہوا اور میں نے کہا کہ کیا امیر شہر کے یہ ساقی ہیں, انہیں پانی پلاتے ہیں؟ تو خود بولے, ان کا نہیں نہیں, عام لوگوں کو پانی پلاتا ہوں. تو میں نے اشارہ کیا کہ مجھے بھی پانی دے دیں. تو انہوں نے ایک کٹورے میں مجھے پانی پلایا, اور پانی کیا تھا, پانی میں بھی خوشبو ملی ہوئی تھی. یہ آپ نے دیکھنا ہو تو فرانس میں یا انگلینڈ میں, سادہ پانی اس میں بھی کچھ خوشبو ڈال دیتے ہیں پلانے کے لیے. تو جو میرا دوسرا دوست تھا پیسے سب اس کے پاس جمع تھے, وہ بھی قیدی تھا, تو میں نے کہا اس کو ایک دینار دے دو. تو جب اس نے دینار دینے کی کوشش کی تو اس سکے نے کہا کہ یہ بہت مروت اور شرافت کے خلاف کر رہے ہو کہ تم لوگ قیدی ہو اور میں بجائے اس کے کہ تمہاری خدمت کروں تم سے پیسے پہ پانی بیچوں. تو یہ کہہ کے چلا گیا. مجھے اتنی اس سے شرم آئی کہ دیکھو اس انسان کا اخلاق کتنا ہے. یہ وقی بن جراح ہیں, کوئی حدیث کی کتاب ہے جو خالی ہو ان کے نام سے. وقی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ مشکیزے سے پانی بھر بھر کے لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تھے اور پھر واپس آ کے اجرت لے کے اپنی مسجد میں سبق پڑھاتے تھے قرآن کریم کا اور حدیث کا. پھر دوپہر کو آرام, ظہر کی نماز, پھر چلے جاتے تھے. اور جا کر جہاں شہر کے یہ سارے بہشتی جمع ہوتے تھے نا, پانی جہاں سے بھرتے تھے مشکیزوں میں, ان کو بٹھا لیتے ظہر کی نماز کے بعد اور فرماتے تھے کہ تم میرے پاس نہیں آ سکتے کیونکہ تم نے بہت محنت کرنی ہوتی ہے تو تم علم سے پھر محروم رہ جاؤ گے, میرے پاس بیٹھو عصر تک میں تمہیں کچھ پڑھا دوں. یہ اتنا علم عام تھا. اور ایک ہیں وہ بہشتی سکے لیکن کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا کہ تم کو کتنا قرآن یاد ہے, میں نے بتایا تو جتنے ہمارے سکے تھے جتنے بھی مشکیزے لے کے پھرتے تھے سب کو انہوں نے کہا بس میں تم میں سے ہر ایک کو قرآن کی اتنی تعلیم دے دوں گا کہ نماز کے لیے کافی ہو جائے. تو ہم میں سے ہر ایک نے ان سے قرآن کریم کی آخری جو سورتیں ہیں وہ یاد کر لیں تاکہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں. تو کوئی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے لوگ تعلیم کو چھوڑ دیتے. اسی لیے یہ بھینگے تھے. عبیدہ ابن عمر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پڑھایا انہیں, اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے یعنی 8 یا 9 ہجری میں ان کی پیدائش ہو گئی تھی لیکن دوری کی وجہ سے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے. اور ان کے شاگرد ابن سیرین, اور ابن سیرین جب روایت کریں یہ امام جو ہیں تعبیر کے عبیدہ سے اور عبیدہ علی رضی اللہ عنہ سے, یہ بہت بڑی سند ہے. عبیدہ ابن سیرین اور سیدنا علی, عبیدہ ابن سیرین اور عبداللہ ابن مسعود, اور عبیدہ براہ راست عبداللہ ابن مسعود, اور وہ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مدینہ منورہ کی جو سند ہے نافع عبداللہ ابن عمر, یہ اس سے بڑھ کر سند ہے کیونکہ عبیدہ کو جتنا علم اللہ نے دیا تھا اتنا بہت بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملا. تو یہی وہ چیز تھی, اب کہنا ذرا دشوار ہے, تم خام خواہ ایک طرف کو نہ جھک جاؤ, لیکن بچو وہ اوزائی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپس میں مکالمہ ہوا تھا نا, اس میں علقمہ کا جب ذکر آیا, انہوں نے پوچھا تھا اوزائی نے کہ تم رفع یدین نہیں کرتے, انہوں نے کہا کہ اس روایت اس طرح پہنچی ہے, انہوں نے کہا اس طرح ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت پہنچی ہے, تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا حضرت ادب اور احترام ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا, اس سے میں کچھ نہیں کہتا, وگرنہ علقمہ کو آپ جانتے ہیں کہ وہ علم میں عبداللہ ابن عمر سے زیادہ تھے. چپ ہو گئے اوزائی, ان کا صحابیت کا شرف اپنی جگہ پہ ہے مگر جہاں تک علم کا تعلق ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا, ابن مسعود تک پہنچنا تو دور کی بات ہے. علقمہ کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو حاصل نہیں تھا. اوزائی بالکل چپ ہو گئے. اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بیروت میں لبنان میں کئی مرتبہ حاضری ہوئی ہو. تو عبیدہ جو تھے ان کی جو سند سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس میں بہت قوت, اور ابراہیم نخعی ہیں وہ علقمہ سے اور وہ ابن مسعود سے روایت کرتے ہیں, وہ بھی ایسی سند ہے حدیث کی. اور زہری ہیں، امام زہری رحمت اللہ علیہ سالم سے، اور سالم اپنے والد عبداللہ سے جو روایت کرتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے. یہ بخاری شریف میں آگے چل کے کام آئیں گی چیزیں کہ سونے کی کڑی کون سی ہے. اور عبیدہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو روایت صحیح بخاری میں ہے غالباً، جب پڑھ رہے تھے اور ابن ماجہ حضرت رحمت اللہ سے پڑھی تھی تو انہوں نے فرمایا تھا کہ صرف ایک حدیث ہے. یہ انہوں نے بخاری میں بتایا تھا یا مسلم میں، بہرحال اب تو آپ لوگوں کے لیے بڑا آسان ہے، اسے کہیں ڈال لینا انٹرنیٹ پہ تو اس میں آپ کو مل جائے گا کہ عبیدہ کی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے، عبیدہ بن عمر ہیں یہ، تو وہ بہت مضبوط ہے اپنی سند کے اعتبار سے. اور ایک اور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی جب وراثت تقسیم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منہ مبارک، ایک بال اس تقسیم میں ہمارے پاس آ گیا. فرمانے لگے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کا ذکر کرتے ہو، مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ احب الی من کل صفرا و بیضا، جتنی پیلے رنگ کی چیزیں ہیں سونا اور جتنا سفید ہے چاندی، اس پوری دنیا میں جتنا سونا اور چاندی ہے یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ تو اتنی بڑی چیز ہے جو تم نے بتایا. جیسے عبیدہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کا معیار ہے، اس پہ بہت اچھا تبصرہ زاہوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے سید العالمین الاولا میں، بہت عمدہ انہوں نے اس پہ لکھا. انہوں نے کہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تسمہ مل جائے جوتے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بال مل جائے جس کی سند صحیح اور سلامت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن کا ترشا ہوا کوئی مل جائے، پیالہ مل جائے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سب سے میں کہا ان الفاظ تو یاد نہیں لیکن اس کو بہت ترجیح دی ہے بہت زیادہ. وہ کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اور پھر انہوں نے وہاں کہا ہے کہ یہ دیکھنا چاہو تو اب تک امت میں حجر اسود باقی ہے، اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے. اور وہ چھڑی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پہ لگایا تھا اور پھر اسے چوم لیا تھا، یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہیں. اور ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ کا بھی ذکر کیا. یہ ثابت بنانی جو ہے نا، یہ وہ ہیں جن کی بیٹی، وہ قصہ مشہور ہے نا، وہ تو سنا ہوگا، اب سنانے کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹی کہتی تھی کہ ایک ایسا آدمی آیا اور اس نے مجھے آ کے کہا کہ میں نے تمہارے والد کو دیکھا ہے کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم دفنا کے آئے تو کوئی خاص، انہوں نے کہا میرے والد اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ نماز اتنی اچھی چیز ہے کہ اگر کسی کو یہ اجازت دیں کہ وہ قبر میں بھی پڑھے تو اللہ مجھے ضرور اجازت دیجیے گا. تو جو تم نے دیکھا ہے میرے والد تہجد میں یہ دعا مانگتے تھے. یہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، جب بھی ملتے تھے، اور انس رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے، دستک ہوتی تھی، پوچھتے تھے کون، جب ثابت کا نام سنتے تھے تو فرماتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو، یہ تو میرے ہاتھ چومے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں. ہمیشہ ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ہاتھ چومتے رہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا، اور ہاتھ تو جو چومنا تھا وہ محبت تھی، ہاتھ چومتے تھے اور کہتے تھے اس ہاتھ کو چھو رہا ہوں جس ہاتھ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مس ہوا ہے، جس نے مصافحہ کیا ہے، میں تو اس ہاتھ کو بوسا دیتا ہوں. یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ جب تشریف لائے تھے تو عبید کا علم اتنے متاثر ہوئے امیر المومنین کہ کوفہ والوں سے کہا کہ کوفہ والوں تم میں عبیدہ موجود ہے ابھی، اور کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ عبیدہ کے مقابلے کا کوئی آدمی تم میں پیدا ہو جائے، اتنے عاجز ہو گئے ہو؟ تو ان کے علم سے بہت متاثر ہوئے، اور اسی لیے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حنفی فقہا ان کا مقام سمجھتے تھے، اور شرح کو سب سے آخر پر رکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ شرح کو دور دور تک عبیدہ کے علم کے ساتھ کوئی اس کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی رہے ہیں، اور بڑے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، جیسے کہ ذکر کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تھے نہروان کی جنگ میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ عبیدہ جاؤ لاشوں کو کھوجو، اور اس میں تمہیں ایک ملے گا ہاتھ، ایک آدمی جسے ہم نے قتل کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، جس کا ہاتھ گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے، گوشت جمع ہو گیا ہے، بس انسانی ہاتھوں جیسا ہاتھ نہیں ہے۔ تو لوگ آئے، انہوں نے کہا حضرت کوئی ایسی میت نہیں ملی، فرمایا ساری لاشیں نیچے تک دیکھو، اسے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تو ابھی کہتے تھے کہ جب وہ لاش لائی گئی تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سجدہ کیا یا دو نفل پڑھے، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو بات آئی تھی نا وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، مجھ سے فرمایا تھا کہ تمہارے مقابلے میں ایسے آئیں گے اور تم اسے قتل کرو گے، اور یاد رکھنا علی تم لوگ حق پہ ہوگے اس دن، تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہاں وہ ہوگا کوئی نہ کوئی۔ کسی نے پوچھا کہ عبیدہ آپ نے خود سنا؟ ان کا اے ورب الکعبہ، مجھے کعبہ کے پروردگار کی قسم ہے میں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ سنا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 8 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے 80 ہجری میں، تو 8 برس اس میں سے نکال لو، 72 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو 72 ہجری میں ماشاءاللہ عمر ایسی ہو گئی تھی، اور صاحب فتویٰ تھے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ایسے شاگرد ہیں جن کو فتوے کی اجازت تھی۔ تو ایک علقمہ ہوئے، اسود ہو گئے، تیسرے مسروق ہوئے، اور چوتھے عبیدہ ہوئے، 4 شاگرد۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے 4 شاگرد ہوئے، 2 رہ گئے وہ آئندہ ہفتے سے ہی، لیکن یہ دیکھو اور غور کرو کہ اس حنفی فقہ کی بنیادیں کتنی مضبوط ہیں، اور یہ غور کرو کہ جو لوگ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حسد میں مبتلا ہیں نا، وہ کہاں کس کی مخالفت کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے لوگ، ان کے فتاوی، ان کی روایات، ان کے شاگردوں کے شاگردوں میں آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شمار ہوتے ہیں، تو کیا ان لوگوں میں خدا کا اتنا خوف بھی نہیں تھا کہ کوئی صحیح حدیث، صحیح چیز ان کے پاس پہنچی ہوتی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سب یہ لوگ جتنے اب تک بیان کیے ہیں چاروں، ان میں مشترک نظر آئے گا سیدنا علی، عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا سب سے زیادہ بڑا کردار اس لیے کہ کوفہ میں تھے نا، تو یہ لوگ بھی کوفی تھے، وہیں پیدا ہوئے یا پھر ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے، تو عالم اسلام میں ڈنکا پٹ رہا تھا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی امارت کا، اور خلافت راشدہ ان سے مسائل پوچھتی تھی، تو کس طرح نہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ امام بنتے۔ اس پہ بڑی اچھی عبارت لکھی ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب الآثار پہ جب ڈائریکٹ بات ہوگی نا، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بچوں تمہیں وہاں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کہاں پہ شاہ ولی اللہ 1، شاہ عبد العزیز صاحب 2، شبلی 3، سید سلیمان ندوی 4، رحمہ اللہ، ان چاروں سے مسلسل ایک لغزش ہوئی ہے، ایک تسامو ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ تمہیں پتا چلے کہ بڑے لوگوں کی تحقیق میں بھی کبھی کبھی کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، اس سے ان کی عظمت میں فرق نہیں پڑتا۔ ایک کمال تھوڑا ہے کہ انہوں نے اتنی تحقیق تو کی نمیاں، لیکن ہو جاتا ہے۔ جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ علم کی دنیا میں ادب اور احترام اس اختلاف کے ساتھ جمع کرتے ہوئے اپنے بچوں کو حقیقت بتائیں کہ بیٹے اصل بات یہ ہے، یہاں حضرت رحمۃ اللہ سے تسامح ہو گیا۔ تو آئندہ انشاءاللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار اور دو شاگرد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے رہ گئے، پھر انشاءاللہ بات کریں۔